جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. ہم یہاں موجود ہیں اس وقت ڈیلس میں. غامدی صاحب کے ساتھ 29 اعتراضات پر گفتگو ہو رہی ہے جو بالعموم ان کی فکر پہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ اس سلسلے کی 5ویں نشست ہے. میری یہ درخواست ہوگی کہ جو لوگ ان اعتراضات میں سے کسی موضوع پہ دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ ترتیب سے پچھلی اقساط کو لازماً دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بات شروع ہوئی ہے جس کو ہم اگلی قسط میں کنٹینیو کرتے ہیں. تو آخری نشست کے اندر غامدی صاحب نے سورہ احزاب کا وہ کانٹینٹ پورا کانٹینٹ پڑھ کے سنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دراصل اس میں بات کیا زیر بحث ہے. آج ہماری یہ خواہش ہے, درخواست ہے غامدی صاحب سے کہ ان کا جو نقطہ نظر اس وقت سامنے آیا تھا اس پر کچھ سوالات, کچھ اعتراضات, کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں موصول ہوئی ہیں, جن پر ہم غور کر رہے ہیں, اور ہم وہ آج غامدی صاحب کے سامنے رکھیں. السلام علیکم غامدی صاحب, خیریت سے ہیں؟
جی وعلیکم السلام.
ہم سب سورہ عذاب پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی, آپ نے اپنا نقطہ نظر اس میں واضح کیا. ٹھیک بات ہے, یعنی اگر دیانتداری سے دیکھی جائے تو آپ نے اس کانٹینٹ کو پڑھ کے جب بتایا تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ خاص صورتحال ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ایک عام نقطہ نظر ہے قرآن مجید کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی بات کہی جائے, قرآن میں کوئی بات آئے اور آنے کے بعد وہ بات وقتی نوعیت کی ہو, اس بات کے اندر ہمیشگی نہ ہو, کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. تو اس نقطہ نظر کو آپ کے استاد خود مولانا مین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں ایک چھوٹے سے اقتباس میں بیان کیا. میں چاہتا ہوں میں اس کو پڑھوں اور پھر آپ اس پر تبصرہ کریں. مولانا لکھتے ہیں اسی سورہ احزاب کے مقام کے بارے میں کہ اس ٹکڑے سے کسی کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام قلدم ہو جائیں. دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا, کوئی ذی شعوری دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت ہزار درجہ زیادہ خراب ہیں. البتہ حیا اور عفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن مجید نے دی تھی. تو ہم سب یہ بتائیے کہ سورہ احزاب میں مخصوص قصہ, مخصوص حالات زیر بحث ہیں تو پھر اس کو قیامت تک کے لیے قرآن میں کیوں رکھ دیا گیا؟ مولانا اصلاحی کیا بات کر رہے ہیں؟
اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کس طرح کی کتاب ہے. یعنی قرآن مجید میں انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ترتیب دے کے بیان نہیں کیا گیا. میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں اصول مبادی پر بحث کی ہے وہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے, وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں, وہ ہیں, ان کا خاندان ہے, ان کے صحابہ ہیں, ایک دعوت مختلف مراحل سے گزر رہی ہے, کشمکش کی ایک زندگی ہے. اس میں کبھی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ زیر بحث آ جاتا ہے, کبھی بدر زیر بحث آ جاتی ہے, کبھی احد زیر بحث آ جاتی ہے. یہ بدر, یہ احد, یہ سب کے سب جتنے بھی واقعات ہیں کیوں قرآن میں رکھے گئے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیوں قرآن میں زیر بحث آ گئی؟ اس لیے کہ پیغمبر کی پوری سرگزشت ہمارے سامنے رہے. یعنی یہ کسی فلسفی اور حکیم کا ہدایت نامہ نہیں ہے, یہ خدا کے آخری پیغمبر کی پوری سیرت ہے. یعنی وہ کیسے آئے, انہوں نے کیسے دعوت پیش کی, وہ کن مراحل سے گزرے, ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے, قرآن اس پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیے, یعنی پوری سورہ آل عمران کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جو صرف جنگ احد پر تبصرہ کر رہا ہے. یعنی اس تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس آئینے میں آپ دیکھیں کہ یہ جدوجہد کیسے ہوئی, اس میں لوگوں نے کیا کردار ادا کیا, اس میں کیا اخلاقی پہلو زیر بحث آئے. تو گویا قرآن کا طریقہ ایک فہرست بیان کرنے کا نہیں ہے, بلکہ اس پوری صورتحال میں اللہ تعالیٰ مکالمہ کر رہے ہیں. یعنی اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کو کہی جا رہی ہیں جو اس وقت موجود ہیں, اور اس طرح کہی جا رہی ہیں کہ وہ انہیں کے لیے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ منافقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ درخواست کرتے کہ ہمارے ساتھ ذرا خلوت میں بات کر لیجئے, علیحدگی میں وقت دے دیجئے. قرآن مجید نے اس پر حکم دیا کہ اب یہ جب بھی آئیں, یہ کیا بلکہ جو بھی آئے, وہ پہلے صدقہ و خیرات کرے, اس کے بعد پیغمبر سے ملاقات کا وقت ملے گا. تو یہ آیت کیوں رکھی گئی قرآن مجید؟ اچھا, اس کے فوراً بعد دیکھیے کیا ہے, یعنی یہ آیت جہاں ہے اسے نکالیے, اس کے بعد آشفق تم کہی گئی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکے گا, یہ حکم اس وقت دیا جاتا, لوگوں کو بتا دیا جاتا. یہ کیوں قرآن میں باقی رکھا گیا؟ اس کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کے معاملے میں ایک صورتحال کی. قرآن مجید اگر جس طرح کے لوگ تصور کرتے ہیں ویسی کتاب ہوتی تو صرف یہ ایک چند لفظوں کی آیت کافی تھی کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق قائم نہیں ہو جاتا, آپ اس کی شادی کر سکتے ہیں اس کے متعلقہ کے ساتھ. کافی تھا نا, پورا واقعہ بیان کی ہے, یعنی وہ کیا ہوا, نکاح کیسے ہوا, مسئلہ کیا پیش آ گیا, عدت گزارے بغیر اللہ تعالیٰ نے نکاح کا اعلان کر دیا, کیوں کر دیا, یہ ساری چیزیں بھی آپ غور کریں اسی سورہ عذاب میں زیر بحث آئیں. اس وجہ سے یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے. لوگ قرآن مجید کو کبھی اس کے اندر اتر کر پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر کی حیثیت سے پوری سرگزشت کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہے. اس میں ناگزیر ہے کہ اگر کوئی وقتی نوعیت کی ہدایات بھی دی جائیں, جیسے میں نے یہ بالکل ہی ایک وقتی نوعیت کی ہدایت آپ کو بتائی کہ صدقہ کر کے لوگ ملا کریں, اس کو کیوں باقی رکھا ہے؟ یہ تو ایک بالکل ہی وقتی تدبیر تھی, اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کبھی. اب اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں, جنگ کی نوبت آ گئی, نماز کا وقت آ گیا. اب اس میں بتایا گیا کہ حضور موجود ہوں, اس لیے کہ عام حالات میں وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا. عام حالات میں جنگ کا موقع آ گیا, آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ مورچوں میں بیٹھے رہے اور تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے نا, جس کی وجہ سے مسئلہ زیر بحث آ گیا, ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی. یعنی صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں آپ حضرات, ذرا اس کو سورہ نساء میں نکال کے پڑھیے. تو پہلے تو اس تصور کو درست کرنا چاہیے. اچھا, اسی طرح ایک سوال لوگ عام طور پہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیے, یہ سورہ احزاب پہ آپ نے تبصرہ کیا, آپ بتا رہے ہیں ان ہدایات کا پس منظر یہ ہے, یہ پس منظر کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو میں نے پوری سورہ پڑھ کے بتایا کہ سورہ تو پس منظر کو بیان کر رہی ہے خود, یعنی کہیں باہر سے نہیں وہ پس منظر معلوم ہوگا. آپ نے جا کے کوئی تاریخ نہیں پڑھنی, آپ نے کوئی شان نزول کی روایات نہیں پڑھنی, صرف سورہ کو ابتدا سے انتہا تک پڑھیے. وہ کبھی ابتدا میں اس کو بیان کر دے گی, کبھی آہستہ آہستہ تدریجی انکشاف کے طریقے پر کھولتی چلی جائے گی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں جا کے یہ تک بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو رشوت دوانیاں کر رہے ہیں, جو سازشیں کر رہے ہیں, جو اسکینڈل بنا رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں یہ حکام دینے پڑے ہیں, اگر یہ باز نہ آئے تو اسی مدینے کے اندر ان کی سرکوبی کی جائے گی, یہاں سے نکال دیے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ نوبت یہ آ جائے کہ ان کے عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کے احکام دے دیے جائیں. تو کوئی کسر چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے پس منظر بتانے میں؟ اس لیے پس منظر بھی وہیں موجود ہے, صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں. اچھا, پردے کی آیت کہاں پائی جاتی ہے؟ آپ نے نمبر بتایا, نکالا, اچھا یہ پردے کا حکم دیا گیا ہے, یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں. قرآن مجید کو آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے اندر اتر کر کہ پوری بات کیا ہے. جب آپ اس سورہ کو بحثیت مجموعی پڑھیں گے تو یہ ساری چیز واضح ہو جائے گی. آپ نے استاذ امام امین احسن اصلاحی کا ذکر کیا, یہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا, اس کے اندر اترنا, اس کے پس منظر کو سمجھنا, آیتوں کے تدریجی انکشاف سے جاننا, میں نے تو سیکھا ہی انہیں سے. اس وقت بھی اگر آپ تدبر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ سب انہوں نے بیان کیا, یہ سب موجود ہے اس کے اندر. یہاں جو آپ نے ان کا اقتباس پڑھ کے سنایا, وہاں غلطی کیا ہے؟ دیکھیے, غلطی ابو حنیفہ سے بھی ہوگی, شافعی سے بھی ہوگی, مالک سے بھی ہوگی, امین احسن سے بھی ہوگی, امام فرائی سے بھی ہوگی, مجھ سے بھی ہوگی, ہمارے بعد آنے والوں سے بھی ہوگی. غلطی کو متعین کرنا پڑے گا. یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیے. یعنی جو غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حکم ہے کیا اس کو متعین نہیں کیا گیا. اس لیے میں نے بہت تفصیل سے بتایا, یعنی پس منظر تو بالکل درست بیان کر دیے, خود بتا رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے جب آپ تو کہیں گے نا کہ یہ تو ایک وقتی تدبیر ہے, لیکن خود حکم کو کیا حیثیت دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں غلطی کہاں سے لگ رہی ہے؟ جلباب کا لفظ پڑھتے ہی ذہن پردے کی طرف منتقل ہو گیا,
جو پہلے سے موجود ہے تہذیب,
جو اصل میں پہلے سے ذہن میں موجود ہے, پس منظر میں موجود ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں آپ کی جواب, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس وقت کوئی غلط تعبیر اختیار کر لی جائے، وہ غلط تعبیر پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں رائج ہو جائے، اس غلط تعبیر پر ایک کلچر، ایک تہذیب وجود میں آ جائے، اس تہذیب میں آپ آنکھیں کھولیں، اسی کے اندر آپ نے نشو و نما پائی ہو، اس کے سحر کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں میں اس سب کچھ سے گزرا ہوں، تو ظاہر ہے کہ استاذ امام کا بھی ایک پس منظر،
لیکن
ہماری ایک اشرافیہ کی تہذیب تھی، ہم نے گھروں میں دیکھا یہ سب کچھ تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہی پالکیاں، یہی خواتین کے بارے میں، یہ مسئلہ تو حمیت اور غیرت کا مسئلہ بن گیا ہوا تھا، یہ پس منظر ہے۔ اس میں جیسے ہی جلباب کا لفظ آیا ہے تو فوراً ذہن یہاں پر اٹک گیا ہے کہ یہ غالباً پردے کا حکم ہے، یہ پردے کا حکم نہیں ہے، یہ عفت اور حیا کو قائم رکھنے کا حکم ہی نہیں ہے، یہ شناخت قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے میں نے توجہ دلائی، یہ خود اس آیت کے اندر دیکھیے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کسی بڑے سے بڑے آدمی کو غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں لگ سکتی،
اچھا
لیکن میری بات پر بھی آپ کو ایسے ہی تنقید کرنی پڑے گی۔
یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہم سب، یہی بات میں بہت معذرت کے ساتھ پیش کروں گا، لوگ آپ کے لیے بھی تو کہتے ہیں کہ ایک جدید ترقی کے ماحول میں، پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں، استعمار کے بعد آنکھ کھولیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا نے تو اپنا استدلال قرآن پہ کھڑا کیا، تو ہم ان کے اس محرک یا اس پس منظر کے بارے میں کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟
یہ محرک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں غلطی کا سبب متعین کرنے کا ہے۔ محرک میں تو بدنیتی شامل ہوتی ہے، معاذ اللہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی مجھے بھی بارہا ایسے غلطی لگی ہے کہ کسی ایک لفظ سے ایک تصویر ذہن میں موجود، منظر ذہنی پس منظر، وہ اللہ کی کتاب کی کسی تعبیر سے بنا ہے، علماء کی کسی رائے سے بنا ہے، وہ ذہنی پس منظر ٹوٹتا نہیں جب تک کہ آپ متعین طور پر نہیں بتاتے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے جو بیان کی ہے، یہ نہیں ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ دور حاضر میں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا چیزیں نہیں کہتے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دور حاضری میں نے ہر دور میں مختلف آرا موجود رہتی ہیں، ان پر لوگ غور کرتے رہتے ہیں۔ تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت جو لوگوں کی تہذیبی اقدار ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے، وہ تہذیبی اقدار بھی کوئی علمی اور عقلی چیز ہے تو محرک بن سکتی ہے غور کرنے کا، لیکن تنقید جب آپ کریں گے یا غلطی بتائیں گے تو یہ کہہ کے نہیں آگے چلے جائیں گے۔ میں نے تو آپ کا لفظ پڑھتے ہی ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں، برسوں خود میں اس صورتحال سے گزرا ہوں۔
اچھا آپ اس پہ اصل میں قیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ خود بھی اس صورتحال،
اس لیے کہ وہ جلباب کا لفظ بولتے ہی اصل میں پردہ، عفت، حیا، اس کا تصور آتا ہے۔ سورہ احزاب میں عفت حیا زیر بحث ہی نہیں،
وہاں تو حفاظت اور تحفظ،
یعنی وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ پوری سورہ میں مجھے بتائیے کسی جگہ پر یہ چیز زیر بحث ہے کہ عفت کا تقاضا یہ ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے۔ بھائی یہ بات تو اگر کہیں قرآن بیان کر دیتا تو پھر تو یہ پردے کے احکام بن جاتے سب کے سب۔ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی نہ جلباب لینے کا مقصد پردہ کرنا ہے، نہ یہ عفت اور حیا کے لیے ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کس لیے ہے، آئیں یو رفنا فلا یو زین، وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، یہ بتا رہا ہے۔
سر دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں تاکہ لوگ ان کی عزت کریں یا ان کو،
نہیں عزت کریں یہ نہیں کہا، ان کو یہ اشرار اذیت نہ دیں۔
تو سر آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپلائی ہوتا ہے یونیورسٹی،
جی بالکل، میں اس پہ میں آتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں، یہ سب چیزیں آپ پوچھیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ترتیب کے ساتھ پہلے ان دو چیزوں کو صاف کر لیں۔
جی بالکل،
یعنی یہ بات، یہ جو کچھ ہم نے قرآن مجید کو اس طرح اندر اتر کے پڑھنا، اس کے پس منظر کو سمجھنا، سورہ کو اس کے باطن کے اندر جا کر دیکھنا، یہ سب استاد امام سے سیکھا ہے۔ لیکن میں پھر گزارش کروں کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ایک پوری بات کو ٹھیک سمجھ کر کسی ایک جز میں غلطی کر سکتا ہے، اس غلطی کو متعین کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں اس پوری سورہ کو سمجھنے کے بعد آپ کے سامنے اس کی ایک تعبیر کر رہا ہوں، اب میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے صاحب علم کو وہی کرنا چاہیے جو میں استاد امام کے ساتھ کر رہا ہوں۔
بالکل ٹھیک ہے،
یعنی خالص علمی تجزیہ کر کے بتانا ہے غلطی کیا ہے۔ تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ باعث کیا ہوا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں نظر انداز کیا چیز ہوئی ہے، یہ لفظ نظر انداز ہو گیا، یعنی یہ باعث بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ لفظ کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے، پس منظر کو سمجھنے میں، آپ کو کسی محرک پر گفتگو کرنے کا حق نہیں۔
بالکل،
اس لیے پہلے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بات اصل میں کہاں سے غلط سمت میں گئی ہے۔ دیکھیے نا، ان کی پوری عبارت کو آپ پڑھیے، عفت حیا یہ بڑی اعلیٰ اقدار ہے، لیکن کیا یہاں عفت اور حیا کو محکم کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں؟ یہاں پر در حقیقت ایک بڑی ہی نازک ایمرجنسی کی صورتحال میں ہدایات و احکام دیے جا رہے ہیں. وہ پورا پس منظر میں نے آپ کو بتایا, اور پھر توجہ دلاؤں گا کہ یہ پس منظر جاننے کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں, کوئی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ کو شان نزول دیکھنے کی ضرورت نہیں, خود قرآن مجید بتا رہا ہے پس منظر کیا ہے. یعنی وہ تو بات کو اٹھا کے وہاں لے گیا ہے. آپ کو میں نے ایک ایک مرحلے پہ بتایا, یعنی پہلے ازواج مطہرات کو ہدایت کی گئی کہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو عام عورتوں کی زندگی بسر کرنی ہے تو چلی جائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا. اور پھر خاتمہ کلام کہاں ہوا ہے کہ اس کے باوجود یہ لوگ یہ اشرار باز نہ آئے تو پھر ان کی سرکوبی اس درجے میں کی جائے گی کہ عبرت ناک طریقے سے اسی مدینے کی گلیوں میں قتل کر دیے جائیں گے. آپ کے خیال کے مطابق محض عفت اور حیا سے متعلق کوئی چیز زیر بحث ہے کہ جس پر لوگوں کو قتل کرنے کی نوبت آ گئی ہے؟ تو یہ پس منظر خود سورہ ہم کو بتا رہی ہے. انہوں نے جو بات پوچھی ہے کہ آج کیا صورتحال ہے, تو میں بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں واقعی یہ صورتحال ہے. یعنی ایسی صورتحال پیدا کہ اشرار گلی گلی کے اوپر کھڑے ہیں, وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ اسکینڈل بنا رہے ہیں. اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں رہا کہ حکومتیں ان کو یہ کہیں کہ تم اگر باز نہ آئے تو تمہیں عبرت ناک طریقے قتل کر دیا جائے گا. یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اچھا پیدا ہو گئی ہے تو ضرور یہ کام کیجیے, کون روکتا ہے اس سے؟ لیکن آپ تو انہیں عام حالات کے احکام بتا رہے ہیں. عام حالات کی وہی صورت ہے. اچھا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ صورتحال کیا بن گئی ہے. اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, ہم ایک خاص ماحول میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم سب گھروں میں بند ہیں, ہمارے ہاں مسجدیں بند ہو گئیں, حرمین بند ہو گئے, نماز کے لیے خصوصی آداب بتائے جا رہے ہیں. میں کل ہی ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک پورا ہدایت نامہ ہے جو علماء اور ہماری حکومت نے جاری کیا, 19-20 کے قریب ہدایات ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں سورہ عذاب ہے. یہ تمام ہدایات جو دی جا رہی ہیں, اب اگر کل کلاں کوئی آدمی ان کو پڑھے اور یہ کہے کہ 3-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے لوگ, اس موقع پر ایک ایک صف میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا, سینیٹائزر استعمال کیے گئے, اس طرح سے علماء نے خطبہ دیا, کہا گیا کہ بہتر ہے گھروں میں نماز پڑھ لو, اور آپ کہیں کہ یہ اصل میں وہ مثالی نمونہ ہے دین پر عمل کرنے کا جو پیش کیا گیا. یعنی ایک ایمرجنسی کی صورتحال آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ پیش آ گئی ہے, یہ اس میں مثالی نمونہ کدھر سے آئے گا؟ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ معمول کے احکام نہیں ہیں, انہیں بھی اضطراری صورتحال میں پابند کیا جا رہا ہے, جیسے اس وقت پوری دنیا کو آپ نے پابند کیا ہوا ہے. یعنی میں بند, آپ بند, علماء بند, حکمران بند. یہ صورتحال کس نے پیدا کی ہے؟ ایک وبا نے پیدا کر دی. اس میں جو کچھ آپ کہیں گے اس کو اس وبا کے پس منظر سے الگ کر کے کسی موقع کے اوپر آپ کہیں کہ یہ اصل میں نماز پڑھنے کا مثالی طریقہ ہے, کیا یہ کوئی قابل قبول بات ہوگی؟ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ازواج مطہرات کو عفت اور حیا کے آداب سکھانے مقصود تھے تو پھر یہ کام جو ہے یہ 6-7 ہجری تک مؤخر کیوں کیا گیا؟ عفت اور حیا تو پہلے ہی دن مکتوب ہوتی ہے, پھر تو یہ بات مکئی میں بتا دینی چاہیے تھی. تو قرآن مجید نے ایک پورا پس منظر بیان کر کے بتایا ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یہ اضطراری احکام. جیسے میں نے مثال دی کہ حضور سے ملنے کے لیے منافقین آ رہے ہیں اور وہ رشا دوانیاں کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی ایک حکم دے دیا گیا. تو قرآن مجید میں اس طرح کے احکام موجود ہیں. اب آپ اس کے اوپر بھی ایک لوگ سوال کر دیتے ہیں, ہم کیسے فرق کریں گے؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ کیسے فرق کریں گے. آپ سورہ میں جائیں گے, پس منظر سمجھیں گے. پس منظر کہیں باہر سے نہیں, سورہ کے اندر ہوتا ہے. میں نے پورے قرآن مجید کی 5 مجلدات میں تفسیر لکھی ہے, کسی ایک جگہ کسی ایک آیت کے بارے میں بھی مجھے کہیں باہر نہیں جانا پڑا. پس منظر اس کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید پس منظر اس طرح بیان نہیں کرتا جیسے میں بیان کر رہا ہوں. وہ اس کو اشارات میں اور اسلوب کلام میں کھولتا چلا جاتا ہے. تو وہ میں نے پوری کی پوری سورہ آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسوہ, اسی سورہ کے اندر دلچسپ بات دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک اور مصیبت پیدا ہوئی, وہ غزوہ احزاب ہے, وہ بھی اسی سورہ میں زیر بحث ہے. اوپر سب سے کیا مطلوب ہے؟ استقامت, عظیمت سب سے مطلوب ہے. یعنی ایک جنگ ہے, لوگ مسلط ہو گئے ہیں, 25-30 ہزار لوگ چڑھ دوڑے ہیں, پورے کے پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے, خندق کھود کے دفاع کرنا پڑ رہا ہے, تو کیا چیز چاہیے؟ استقامت، عظیمت، ایک جدوجہد کا جذبہ، حضور کا ساتھ دینے کا. اس موقع پر قرآن مجید رسول اللہ کو اسوے کے طور پر پیش کرتا ہے. کیسے پیش کرتا ہے؟ پہلے یہ ساری چیزیں بتاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس موقع پر رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تھے. تو جو اسلوب وہاں ہے، اگر نمونہ بنانا پیش نظر تھا تو وہی اختیار کر لیا جاتا. تو پہلے ان سب غلطیوں کو سمجھیے جو ہوئی ہیں اس معاملے میں. یعنی غلطی یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ پردے کے احکام ہیں. غلطی یہ ہے کہ یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ عفت اور حیا کی پاسداری کے لیے دیے جا رہے ہیں. نہیں، اشرار کی رشوت دوانیوں سے، سازشوں سے، اسکینڈلوں سے، بہتان ترازی سے، اس صورتحال میں جبکہ پیغمبر کو چلے جانا ہے دنیا سے، اگر کوئی چیز مجروح ہو گئی تو قیامت تک کے لیے مصیبت آ جائے گی، اس صورتحال میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہدایت نامہ جاری کیا جا رہا ہے. تو آپ اس وبا کے ختم ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ وبائیں تو آتی رہتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ملیریا بھی ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں کبھی کبھی فلو بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو جاری کیوں نہ رکھا جائے؟ بھائی نوعیت معاملہ دیکھیے کیا ہے.
بہت بہت اچھی مثال.
قیاس تو کریں آپ، کس چیز پہ کریں گے؟ کیا اس کرونا کی وبا کے پھیلنے کے بعد فلو نہیں ہوگا؟ کیا بخار نہیں ہوگا؟ کیا کھانسی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر آج بھی آپ کو ایسی صورتحال کہیں درپیش ہے تو بھائی روک کون رہا ہے، کریں احتیاط. لیکن اس کو آپ عام احکام بنا رہے ہیں. جنگ ہو گئی، جنگ کے زمانے میں راشننگ کر دی گئی، اس میں کرفیو لگا دیا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی گھروں کی بتیاں بھی نہ جلائیں. آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی اچھے حالات ہیں، گولا تو کبھی کبھی گری جاتا ہے، ابھی نندن تو کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے. میرے نزدیک یہ استدلال بالکل غلط استدلال ہے. یعنی ایک اضطراری صورتحال میں، ایک اذیت کی صورتحال میں، اتنے بڑے مسئلے میں اس وقت ہدایات دی جا رہی ہیں. آپ دوبارہ پڑھیے سورہ کو، اندر اتریے اس کے اندر، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ یہ عفت کے احکام ہیں، نہ حیا کے احکام ہیں، کچھ بھی نہیں. ان میں سے کسی ایک حکم کا موضوع ہی نہیں ہے. وہ اشرار کی اذیتوں سے مسلمانوں کو، ان کے گھروں کو محفوظ کرنے کے لیے اضطراری تدابیر ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، جیسے اس وقت آپ بتا رہے ہیں اس وبا کے زمانے میں. ان سے یہ استدلال نہیں کیا جاتا.
ایک لیمن کوسچن سر، میں ہی سمجھ پایا ہوں اور میری طرح کے لوگ جو ان ڈیپتھ اتنا نالج نہیں رکھتے، کہ سورہ عذاب کے اندر سے جو استدلال لائی جاتی تھی کہ عورت کی آواز کا پردہ بھی ہونا چاہیے، عورت کو 4 دیواری میں رہنا چاہیے گھر کے اندر، ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے بات کرنی چاہیے، تو یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے سورہ عذاب کے اندر عمومی طور پہ. یہی بات سمجھی
گئی؟ جی ہرگز نہیں. یعنی سرے سے نہیں،
بڑی مشکل ہوتی ہے
سرے ہی سے نہیں. میں نے تو اصل میں دیکھی جب سورہ احزاب کی وہ آیات سامنے رکھی ہیں پچھلی نشست میں، تو آپ کو بتایا کہ دیکھیے بات کیا ہے، کس موقع پر کہی جا رہی ہے. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک وبا کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں 3 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل یہی ہے کہ 3-3 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھی جائے. یہ کیا استدلال ہے؟ یہ کوئی عمومی کیا، خود ازواج مطہرات کے لیے بھی عمومی نہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ عفت اور حیا یہ کسی خاص تاریخ کو مطلوب ہوتی ہے. یہ 5 ہجری سے پہلے مطلوب نہیں تھی، یہ 6 سے پہلے مطلوب نہیں تھی. یعنی جو چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں جن کے اندر در حقیقت آپ کو اپنے بنیادی مقدمات کو استوار رکھنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ مطلوب ہوتے ہیں. یہ ایک خاص صورتحال ہے جس میں آگے یہ تک اعلان کرنا پڑا کہ ان لوگوں کے ارمان ختم ہو جائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کے ساتھ تم کبھی نکاح کا تصور بھی نہ کرو، انہیں مائیں بنا دیا گیا ہے. اچھا اب مائیں بنا دیا گیا ہے، کیا آپ اس سے یہ استدلال کریں گے کہ موجودہ لیڈروں کی بیویوں کو بھی یہی کام ہونے چاہیے؟
آئیڈیلی ہونا چاہیے،
مثالی نمونہ یہی ہے. تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، خدا کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے کیا حجت تمام کی گئی. عرب میں در حقیقت ایک عدالت قائم ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجرموں کو سزا دینی ہے. یہ صورتحال ہے جس کے اندر آپ کے گھرانے، آپ کے اہل بیت کو ہدف بنایا گیا ہے. اس میں بالکل اسی طرح کی ہدایات ہیں جیسے آپ ایک وائرس کے پھیل جانے کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا غام صاحب، اس میں تھوڑا سا پیچھے میں دوبارہ لے جانا چاہوں گا آپ کو. ایک عام مسلمان جو اسی تہذیبی اور اسی معاشرت میں رہ رہا ہے، جب وہ آپ کی بات سنتا ہے تو جو خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ خاص احکام تھے، خاص احکام تھے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ قرآن مجید تو سارا کا سارا ہی رسول اللہ قریش سے بات کر رہے ہیں، کہیں پر اوس و خجرت سے بات کر رہے ہیں، کہیں مدینہ میں بات کر رہے ہیں، تو قرآن تو ہے ہی سب کا سب کسی نہ کسی کو مخاطب کر کے، ہم اس کو جو پڑھتے ہیں قیامت تک، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ ذرا سورہ احزاب کو سامنے رکھ کے جو خاص احکام ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ بھی کہیں آگے پھیل سکتے ہیں کہ یہ بس ایک تاریخ کی ایک روایت ہے.
نہیں، ان کے اندر ہمارے لیے بڑی عمدہ ہدایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت خصوصی احکام بھی وضع کرنے پڑتے ہیں، خصوصی ہدایات بھی دینی پڑتی ہیں. لیکن اگر ایسا کچھ کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کو چونکہ افراد سے معاملہ کرنا ہے تو ان کو رعایت بھی دینی ہوگی، تنبیہ بھی کرنی ہوگی. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنی باتیں ہیں جو ایک ابدی ہدایت کی حیثیت سے بیان کر دی. ازواج مطہرات پر کچھ پابندیاں لگانا مقصود ہے، پہلے انہیں اختیار دے دیا. یعنی اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آپ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق آگے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ دوسرے کی آزادانہ مرضی سے یہ بات کر رہے ہیں. یعنی اس وقت دیکھیے نا، آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ فلاں کام نہیں کر سکتے، تو اس میں لوگ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ یہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے، آپ نے ہم سے بات کی ہے، تو لوگ احتجاج کرتے ہیں نا، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کو پھر جن لوگوں کے لیے روزمرہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کچھ پسند انداز نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنی چاہیے. تو اصل میں اس طرح کی اصولی چیزیں اس سے نکلتی ہوتی ہیں، اس پس منظر سے. لیکن سورہ احزاب در حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اور اس کے گھرانے نے اس دین کو محکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے کیا اشار کیا، کیا قربانی کی،
کیا بات،
کن مراحل سے گزرے تھے، کیا صورتحال پیش آ گئی تھی. یہ بتا رہی ہے کہ بصیرت کے ساتھ سنو، اس چھوٹی سی بستی کے اندر بھی منافقین کی کتنی بڑی جماعت موجود تھی. یہ دیکھو کہ وہ چند ہزار کے قصبے میں کیا کچھ کر رہے تھے. اس خیال میں مبتلا نہ ہو جایا کرو کہ سارے نیک لوگ جو ہیں وہ اگر پیغمبر موجود ہے اور اس کی بیعت کر چکے ہیں تو ان کے اندر کا شیطان نکل جائے گا. یہ شیاطین موجود رہتے ہیں، تو اس میں تو اتنے اسباق ہیں کہ وہ نکالتے چلے جائیے. یعنی احکام ان کے لیے ہیں، اسباق ہمارے لیے.
ٹھیک ہے. اچھا، جو مولانا نے جو بات کہی کہ قرآن کی آیات یقینی طور پہ کسی محرے کے پس منظر میں آئی ہیں، لیکن وہ تمام انسانوں سے متعلق ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے حکم کو متعلق کر لیا، سبق کو متعلق کرنا تھا اصل.
نہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اصول میں بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی حکم دینے کا ایک محرک پیدا ہو جاتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ محرک جو پیدا ہوا ہے وہ عارضی تھا، وقتی تھا جو محرک پیدا ہوا، یا اس محرک کے تحت جو بات کہی گئی وہ کسی بنیادی اصول پر مبنی ہے. مثلا اگر محرک یہ پیدا ہوتا کہ صحابیات معاذ اللہ یا اور مسلمانوں کی خواتین عفت اور حیا کے آداب کا خیال نہ کر رہی ہوتی، اور مسئلہ یہ زیر بحث آتا کہ تربیت میں بڑی خامی رہ گئی ہے، یہ تو عفت حیا کتنے اعلیٰ آداب ہیں، کیا اعلیٰ اقدار ہیں، یہ ان کا خیال نہیں کر رہی، تو محرک تو موجود ہوتا، یہی احکام دیے جاتے اس کو سامنے رکھ کر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حکم تو محرک سے متعلق تھا لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ تو ابدی ہے، کیونکہ عفت ابدی ہے، طہارت ابدی ہے، حیا ابدی ہے، وہ مجھ سے بھی مطلوب ہے، آپ سے بھی مطلوب ہے. لیکن اشرار اور منافقین کا اسکینڈل بنانا ابدی نہیں ہے، کرونا کی وبا پھیل جانا ابدی نہیں ہے، تو ایسے طے کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی بصیرت دے. یعنی دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، کس موقع پر کی جاتی ہے. اور یہ کوئی الٹپ معاملہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وقتی تدبیر ہے. اس کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں کہ محرک پیدا کیا ہوا ہے. تو اصول بالکل ٹھیک بیان کیا انہوں نے، استاذ امام نے جو اصول بیان کیا بالکل ٹھیک ہے، یہاں اس کا اطلاق صحیح نہیں کیا.
ٹھیک. اچھا خان صاحب، اس میں ایک نقطہ نظر علماء کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پس منظر بتا دیا، لیکن جو آخر میں بات کی گئی ہے وہ چونکہ تمام امہات المومنین کے ساتھ ساتھ نسال مومنین کو بھی کہی گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پہچانی جائیں، آپ نے اس کا پس منظر واضح کیا کہ وہ پہچانی اس لیے جائیں تاکہ اذیت سے بچ جائیں. اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جاتی ہے پہچانی جائیں اور اس کے نتیجے میں خدا کے ماننے والیوں کی ایک پہچان غیر ماننے والیوں سے ہو جائے، اور نتیجے میں جو ان کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتا ہے یا خود اپنے آپ کو اذیت پہنچا دیتی ہیں، کسی غلط کام میں پڑ جاتی ہیں بے حیائی میں، تو اس سے بچانا یہاں مقصود.
تو پھر اس بات کو بیان کرنا چاہیے. میں تو عرض کیا نا کہ بے حیائی، عفت، یہ چیزیں سورہ میں زیر بحث ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آئیں یورفنا کا جو مطلب ہے وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، اس کا مطلب ہے مخلوط معاشرت میں اشرار کوئی بہانہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں یہ جو بہانہ ہے اب اس کے لیے جائیے تاریخ میں, وہ کیا تھا, وہ لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر کیا بہانہ تھا. یعنی وہ رفع حاجت کے لیے جاتی تھی. اب میں پھر عرض کر دوں, ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے انہوں نے پھر تاریخ کی طرف رجوع کیا. نہیں, بات قرآن سے سمجھ میں آ گئی, اب قائد میں تاریخ پیش کریں. یعنی یوں نہیں ہے کہ تاریخ سے پس منظر اٹھا کے قرآن کو سمجھیں گے. قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بالکل واضح ہو گئے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ خواتین الگ نہیں ہیں, اس لیے کہ تبھی تو اذیت دینے کا مرحلہ پیدا ہوگا نا, اور تبھی ان کو یہ دھمکی دی جائے گی. جب بھی آپ کہیں گے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا دوسری خواتین کے ساتھ مخلوط ہونا ان کے لیے بہانے کا باعث بن رہا ہے اور یہ اذیت دیتے ہیں. اب ہم صرف یہ جاننے کے لیے تاریخ میں گئے کہ وہ کیا بہانہ تھا, تو معلوم ہو گیا کیا بہانہ تھا. سب نے لکھا ہے, ابن کثیر کو اٹھا لیجیے, کسی کو اٹھا لیجیے, سب لکھ رہے ہیں کہ یہ رفع حاجت کے لیے خواتین جاتی تھیں, تو وہ کیا کرتے تھے, اسکینڈل بنانے کے لیے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے. اچھا, اب جب قریب ہونے کی کوشش, تو ظاہر ہے آپ تنبیہ کریں گے نا, بھائی آپ لوگ کیوں گئے تھے ادھر, کہتے نہیں وہ تو ہم نے سوچا تھا ہم اپنی کسی خاتون سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ہے اصل چیز. اچھا, اس پر ایک صاحب نے دلچسپ سوال کیا کہ کیا باقی جو خواتین تھیں ان کی عزت کی حفاظت مقصود نہیں تھی, ان کی عزت میں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا, وہ ٹارگٹ نہیں تھی, وہ ہدف ہی نہیں تھی. یعنی وہ اپنی خواتین کے ساتھ بات کرتے تھے اس بہانے سے کہ ادھر بھی کوئی اسکینڈل بنانے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ پوری بات یوں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اب آپ ظاہر ہے کہ جاتے ہیں تاریخ میں, اب جائیں تاریخ میں, پہلے قرآن مجید سے اس کا پس منظر معلوم کریں, قرآن مجید کی آیات کا ٹھیک مدعا متعین کریں, اس کے بعد تاریخ میں جائیں. تو جب آپ جائیں گے تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام میں سے جتنی بھی خواتین ہیں صحابیات, کسی کو کبھی ان ہدایات کا پابند نہیں کیا, پوری کی پوری تاریخ اس سے خالی. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی کے لیے رہیں, عام مومنہ خواتین کو اس ہدایت کا پابند کیا گیا, وہاں قرآن نے ذکر کر دیا ان کا. یعنی میں نے تو بتایا کہ یا نساء نبی سے بات شروع ہوئی ہے اور سارے ہدایات انہی سے متعلق دی جا رہی ہیں. اس کے بعد جس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب عام مسلمان عورتوں کو بھی شریک کیا جائے, تو قرآن مجید نے آپ کے فہم پر نہیں چھوڑا, اس نے ذکر کیا ان کا کہ یہ احتیاط ان کو بھی کرنی ہے, اس لیے کہ یہ لوگ اس سطح پر اترے ہوئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اسکینڈل بن جائے. چلیے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے متعلق نہیں بنا, تو ابو بکر کے گھر کے بارے میں بن جائے, عمر کے گھر کے بارے میں بن جائے. تو باہر نکلتے وقت, یعنی گھروں میں تو بند نہیں کیا گیا عام خواتین کو, یا ان سے ملنے جلنے گھر آنے پر پابندی تو نہیں لگائی گئی, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق رہی, لیکن باہر نکلنے کے موقع کے اوپر, خاص طور پر اندیشے کی جگہ پر جاتے ہوئے, تمہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ان کے پیش نظر مدعا یہ.
اچھا, ہم سب آج کے دور میں مثلا اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں جو اب بتاتی ہیں کہ ہمیں تو جنسی ہراسانی کا سامنا رہا اور اسکینڈلز بھی بنتے ہیں. تو اگر ہم قرآن کے اسی اصول کو سامنے رکھیں کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے, عفت اور حیا کے لیے نہیں ہے, تب بھی تو اس کو پھیلایا جا سکتا ہے.
نہیں, یہ تو ہمیشہ پھیلے گا. یعنی یہ تو ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے. میں نے تو آپ کو مثال دی کہ سارے بنیادی حقوق جو تھے وہ معطل ہو کے رہ گئے, گھروں پر پابندی لگ گئی ہے. کیوں؟ ایک خاص صورتحال پیدا ہو گئی کسی خاتون کے لیے, کوئی خاص صورتحال پیدا ہوئی ہے, بڑا سبق ہے اس کے اندر. کسی مرد کے لیے پیدا ہو گئی ہے, کسی خاص گروہ کے لیے پیدا ہو گئی ہے. اب مثلا بہت سے مخلوط معاشروں میں آپ نفرت کا ہدف بن جاتے ہیں, جیسے ہندوستان سے خبریں آتی رہتی ہیں. ایسی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں جو چن چن کر بعض اوقات بعض لوگوں کو ہدف بناتی ہیں. خود ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ شیعہ سنی معاملات میں کیا کچھ ہوا ہے, کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے, شناختی کارڈ لوگوں کے دیکھے جاتے تھے یہ جاننے کے لیے کس فرقے سے تعلق ہے, تو ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو تمام خصوصی احکام آپ بیان بھی کریں گے, ہدایت بھی کریں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی اہلیہ جو روزانہ مثلاً تعلیم کے لیے جاتی ہیں, مثال کے طور پر پڑھانے کے لیے جاتی ہیں, مثلاً کسی ہسپتال میں کام کر رہی ہیں وہاں جاتی ہیں, اور کچھ گنڈوں اور بدماشوں نے ان کو ہدف بنا لیا ہے, تو پھر آپ کریں گے نا تدبیریں؟ ضرور کریں. اصل میں آپ ایمرجنسی کے احکام کو, جس کو لوگوں نے طے کرنا ہے, اب یعنی وہاں تو اللہ تعالیٰ طے کر رہے تھے نا, اس لیے کہ ان کا پیغمبر زمین پر موجود تھا, ان کی دعوت برپا تھی. اب آپ اپنے اپنے لحاظ سے روز طے کریں. फितने को, अगर आपको फितने के बारे में कोई शुबा हो गया है या कोई इस तरह की सूरत हाल है तो करें। मैंने तो मिसाल दी है कि इस वक्त तमाम बुनियादी हुकूक एक तरफ रह गए हैं, हमारी नमाजें तक बंद हो गई हैं, हरमैन बंद हो गए हैं, यानी इमरजेंसी की सूरत हाल में, और जब ये बंद हो रहे हैं तो हर माकूल आदमी ये कह रहा है कि होना चाहिए। तो जिस वक्त आप किसी ऐसी फितने की या इमरजेंसी की सूरत हाल में कोई एहतियाती तदबीर करेंगे या करने के लिए कहेंगे तो हर माकूल आदमी मानेगा कि ये होनी चाहिए।
ठीक, अच्छा याद होगा हम सब आपको,
आप उसे दीन का अबदी हुक्म बना रहे हैं
जो
आप जो नहीं है, आप उसे रोजमर्रा जिंदगी में दाखिल कर रहे हैं जो नहीं है। इसीलिए मैंने मिसाल दी है कि ये हिदायतनामा जो इस वक्त उलमा ने 19-20 निकात का जारी किया है, इसको याद रखिए हमेशा कि ये किस सूरत हाल से मुतल्लिक है। ऐसा ना हो कि आप इससे अमूमी अहकाम निकालें और ये कहें कि फ्लू तो अब भी होता है, मलेरिया तो अब भी होता है, मुतअद्दी मरज तो अब भी फैल जाते हैं। तो अच्छी बात है, अब हमेशा के लिए मस्जिदों में मिसाली नमूना ये है कि 3-3 फुट का फर्क रख के नमाज पढ़ो।
सूरह अज़ाब में पर्दे हिजाब के हवाले से कोई दीनी अब्दी,
कोई ना इफ्फत जेरे बहस है, ना इस्मत जेरे बहस है, ना हया जेरे बहस है, ना पर्दा जेरे बहस है, कोई चीज़
ना चारदीवारी बहस,
कोई चीज सिरे से जेरे बहस ही नहीं। रिसालत में आप आपके घराने और मुसलमान ख्वातीन को अशरार से जो खतरा दरपेश हो गया है, एक इमरजेंसी की सूरत हाल जिसमें आखिरी इकदाम की धमकी दे दी गई है कि ये शैतीन बाज ना आए तो इबरतनाक तरीके से कत्ल किए जाएंगे, वहाँ कुछ खसूसी हिदायत दी जा रही है। मुहर्रिक ये है हिदायत का, इफ़त की हिफाजत ज़ेर बहस ही नहीं।
ठीक, हम सब ये जो नुक्ता नज़र आपने बयान किया है अभी बहुत तफसील से, और यूँ नहीं है कि कोई आपका इस्तंबात है या आपने कोई अखली मुकदमा कायम, कुरान मजीद के अल्फाज से आपने उसको क्वालिफाई किया, तो ये क्या वजह हुई कि जब कुरान आपके मुताबिक चीख चीख के बाद बयान कर रहा है तो हमारे माजी के उलमा ने किसी ने इसको अजवाज मुतहरात से ख़ास इस तरह नहीं समझा? क्या कोई ऐसे आलिम भी गुजरे हैं कि आपके अलावा भी जिन्होंने इसको इस जावी से देखने की कोशिश की?
देखिए, माजी में एक तो मुफस्सरीन की बहुत बड़ी तादाद है कि जो इन आयात से मुतल्लक बस निकात की वजाहत कर देती है, इस पर कोई कलाम ही नहीं करती, बहुत बड़ी तादाद उनकी है। आप तीन नाम ले सकते हैं, कुर्तबी, आलूसी और उनसे पहले जस्सास, जिनका नुक्ता नज़र वही है जो इस वक्त आम लोग पेश करते हैं, जिसको सबसे बढ़कर हमारे इस ज़माने में मौलाना सैयद अबूल्ला साहिब मदूदी ने पेश किया कि ये गोया अजवाज मुतहरात को इफ़्फ़त और हया के आदाब बताए गए हैं और एक मिसाली नमूना बनाकर दिखाया गया है। ये चंद अहले इल्म है, मैंने माजी में तीन और दौरे हाजिर में ही। दौरे हाजिर में जबकि मौलाना सैयद अबूल्ला साहिब मदूदी उन तीन जलीलुल कदर अहले इल्म की तायद फरमा रहे थे, उसी मौके के ऊपर मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू, रशीद रज़ा, अल्लामा अब्दुल हलीम और उस दूसरे बाज़ाहिर इल्म उसकी तरदीद कर रहे थे।
तो गोया वो भी यही बात कह रहे थे कि ये अज़वाजे मुतहरात के पस मंज़र में अहकाम दिए गए,
यही बिल्कुल कह रहे थे।
अच्छा, यानी
यानी मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा गिरोह उलमा का है जो सिरे से इस मौजू पर बहस ही नहीं कर रहे कि ये अहकाम खास है या आम है। वो तफसीरें लिख रहे हैं लेकिन ये कि इस मौजू पर बहस नहीं कर रहे। मुतकदमीन की बहुत बड़ी तीन जलीलुल कदर उलमा है, अगर आप सारे जखीरे पर निगाह डालें, जस्सास, कुर्तुबी, आलूसी, जो अजवाज मुताहरात को एक मिसाली नमूना करार देकर वो तौजीह कर रहे हैं जो आप पेश कर रहे हैं। दौरे हाजिर में इसको सबसे बढ़कर जिसने पेश किया वो मौलाना सैयद अबूल्ला साहिब मौजूदी है, चीज मैंने बता दी आपको। लेकिन जिस वक्त मौलाना ये काम कर रहे हैं उनसे पहले भी और उनसे बाद, मैंने अर्ज कर दिया कि मुफ्ती मोहम्मद अब्दहू, रशीद रज़ा, जलीलुल कदर उलमा है वो भी, यानी अल्लामा अब्दुल हलीम, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ तंकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर बता रहे हैं। ताहम मेरे नज़दीक तो असल चीज़ ये है ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है, असल चीज़ ये है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है कुरान मजीद के अल्फाज को उसे कबूल करना चाहिए। आप अगर ये कहते हैं कि ये इफ़्फ़त और हया के आदाब बताए जा रहे हैं तो कुरान में दिखाइए, कुरान मजीद में तो तस्वीर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी वहाँ पर कोरोना फैला हुआ है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये तो दर हकीकत अच्छा घर बसाने की और अच्छी मस्जिद जो है साफ सुथरी रखने की तदबीरें, 6-6 फुट दूर रही
है,
ये कैसे मान लिया जाए? यानी आप उस पस मंजर में देखिए।
आगे बढ़ते हैं गाम साहब, इसमें चंद मजीद सवालात हैं। मसलन ये कि ये जो आपने सूरह अहज़ाब का फहम बयान किया, इसमें आपने एक मिसाल दी अभी कि कुरान मजीद बाज़ वक्ती नौयत के अहकाम देता है, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग की हालत में नमाज पढ़ने का तरीका बयान किया, तो वो ठीक है ख़ास पस मंज़र में आया, लेकिन हमारे जो फुकहा हैं वो तो उससे सलातुल खौफ बरामद करते हैं क़यामत तक के लिए। تو جو حکم دیا جا رہا ہے محض اس سے سبق نہیں اخذ کیا جاتا بلکہ اس احکام کا بھی امتداد ہماری شریعت میں ہوتا ہے.
تو اس کی غلطی بھی ہم نے واضح کی, وہاں کون سا مسئلہ درپیش تھا, وہاں کون سا مغربی تہذیب زیر بحث آ گئی تھی, اس کی غلطی بھی واضح کی ہے کہ دیکھیے اس میں صاف الفاظ میں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ جب اے پیغمبر آپ ان کے درمیان موجود ہوں. کیوں یہ پیچیدہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک صف پہلے آ کے کھڑی ہوگی, وہ ایک رکعت پڑھیں گے, وہ پیچھے چلے جائیں گے, دوسری آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی رکعت پڑھے گی یا اپنی رکعت الگ کریں گے, اس پیچیدگی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا اس لیے کہ حضور درمیان میں موجود ہیں. لوگ جنگ کے میدان میں جہاں پر جان کو خطرہ ہے یہ کیسے گوارا کر لیں کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو جائے؟ اچھا یہ تفریق کیسے کی جائے کہ آدھے لشکر کو حضور نماز پڑھائیں اور آدھے کو کوئی اور نماز پڑھائے؟ یہ پیغمبر کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ بھی بالکل ایک وقتی تدبیر ہے, اور قرآن مجید نے جس طرح یہاں پورا پس منظر واضح کیا ہے وہاں بھی واضح کیا ہے. اس کو بھی ایک مستقل حکم سمجھنا غلطی ہے تعبیر کی, یہاں سے بھی مستقل احکام عکس کرنا غلطی ہے تعبیر.
ٹھیک, اچھا خان صاحب ایک مثبت مثال میں پیش کرتا ہوں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں جو فقہا حکم کا امتداد کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آئے ہیں, آپ نے جمعہ شروع کیا, تو اب وہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا نا, لیکن ہم جمعہ آج تک پڑھتے ہیں, تو یہاں پر ہم حکم کس اصول پہ پھیلا رہے ہیں اور وہاں کس اصول پہ روک رہے ہیں؟
نہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو ایک نماز کی حیثیت سے فرض فرمایا, قرآن مجید نے اس کی فرضیت کو بیان کیا, اس کے آداب بتائے گئے کہ وہ جمعہ کیسے پڑھا جائے گا. اس میں یہ طریقہ قائم کیا گیا کہ یہ ہفتہ وار نماز اصل میں اجتماعی نماز ہے, اور یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے اہتمام میں قائم ہوگی. اس میں مسلمانوں کا حکمران آ کر خطبہ دے گا, تو یہ گویا ایک پورا کا پورا نظام قائم کیا گیا. اس کو حضور نے قائم کیا, کسی تخصیص کا کوئی سوال ہی نہیں تھا, نہ کسی خاص صورتحال کی وجہ سے قائم کی گئی, تو وہاں یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر ایسی کوئی نماز پڑھی ہو کہ جس کا تعلق وہاں کی خاص صورتحال سے ہو, تو اس کو مثال میں پیش کریں نا. بھئی آپ نے چاند گرہن کی نماز پڑھی تو چاند گرہن ہونا بند ہو گیا اس کے بعد, سورج گرہن ہونا بند ہو گیا اس کے بعد, تو نہیں ہوگی نا نماز. لیکن آپ نے استسقاء کی نماز پڑھی بارش کی, کہتا آج بھی پڑھتے ہیں, آج بھی اللہ سے دعا کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے پاس. وہ اسی طرح چاند گرہن آج بھی ہوتا ہے, سورج گرہن آج بھی ہوتا ہے, تو کسوف اور خسوف کی نمازیں بھی ایسے ہی جاری رہیں گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ محرک کیا ہے, یعنی جو بات کہی جا رہی ہے یا جو حکم دیا جا رہا ہے یا جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس ذیل میں کیا جا رہا ہے. نظم اجتماعی کے اہتمام میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو نظم اجتماعی تو قیامت تک قائم ہوتے رہیں گے, تو اس وجہ سے حکم بھی اسی طرح جاری رہے.
ٹھیک, اچھا جو جلباب کہا گیا کہ جلباب جو تمہارے پاس اوڑھنیاں کپڑے ہیں, تو اس سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آلریڈی وہاں پر دوپٹے اور نقاب کرنے کے لیے سامان موجود تھا, گویا ایک چیز جاری تھی رسول اللہ کے عہد.
اس کی کون نفی کرتا ہے؟ یعنی عورتیں کس طرح باہر نکلیں گی, کیا کپڑے پہنیں گی, مختلف تہذیبوں میں کے مختلف آداب رہے ہیں, عرب میں بھی موجود تھے اور ہر طرح کا نقطہ نظر موجود تھا. یعنی نقاب اوڑھنے والی خواتین بھی موجود تھیں, بے نقاب باہر جانے والی بھی موجود تھیں, خاص طریقے سے نطاق باندھنے والی بھی موجود تھیں, دوسری بھی موجود تھیں. تو تہذیبی روایات تو زیر بحث ہی نہیں ہیں. دین کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی جلباب تو آج بھی اوڑھتی ہیں عورتیں, ہمارے دیہات میں بھی اوڑھتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی اوڑھتی رہی ہیں, یہ تو ایک تہذیبی روایت ہے چل رہی ہے. دین کس جگہ زیر بحث آیا ہے وہ بتائیے.
اچھا غام صاحب آگے بڑھاتے ہیں اسی بحث کو. سورہ احزاب پہ بہت تفصیل سے آپ نے بات کی, اسی سے متعلق چند چیزیں ہیں. اور ایک عام آدمی جو مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے, آپ کی پوری یہ گفتگو سننے کے بعد جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جو آپ کی اہلیہ ہیں ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون ہیں, ان سے منسوب ایک بات سامنے آتی ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ احزاب کے اندر جو احکام ہیں جو دیے گئے ہیں ازواج مطہرات کو, اس کا مقصد عفت اور پاکیزگی ہی ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ تحفظ نہیں ہے. میں روایت پڑھتا ہوں آپ سے, ام سلمہ کی روایت ہے, مولانا مودودی نے بھی کوٹ کی اپنی کتاب میں. سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور میمونہ بھی وہیں تھیں کہ عبداللہ ابن مکتوم آ گئے, اور یہ واقعہ ہمیں پردے کا حکم دینے دیے جانے کے بعد کا ہے, پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں؟ इस पर आप ससर ने फरमाया, ये बताओ क्या तुम दोनों भी नाबीना हो, तुम इन्हें नहीं देख रही हो? तो दो बातें इसमें हम सब, एक रिवायत रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं इफ्फत और पाकीज़गी देखना ही मकसूद है, देखे ना एक दूसरे को, कोई हमला नहीं कर रहे, वो खुद सहाबी हैं, कोई मुनाफिक नहीं है। और दूसरा पर्दे के आकाम आने के बाद हमें ये कहा गया, सूरह अहज़ाब के बाद की बात हो रही है।
थोड़ी देर के लिए पूरी रवायत को जैसे कि आपने पढ़ी है मान लीजिए कि वैसे ही वाक़या हुआ, तो जो हिदायत मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब में रखी हैं उनमें कोई चीज़ इससे मुतज़ाद नहीं है। देखिए वहाँ क्या कहा गया है, वहाँ ये नहीं कहा गया कि कोई मुनाफिक आएगा तो आप अंदर रहेंगे, वहाँ सब के लिए हिदायत कर दी गई है, क्योंकि पाबंदी मुतय्यन तौर पर तो लगाई नहीं जा सकती, मुनाफिकीन तो खुद छुपे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि चंद मुतय्यन अशरार हैं जिनके बारे में ये बात कहनी है, तो इसलिए यही होना चाहिए कि सब के मुतल्लिक एहतियात की जाए। तमाम सहाबा को पाबंद कर दिया गया है, ये कह दिया गया है कि अब कोई भी घर में दाखिल नहीं होगा, ताकि उन अशरार को, वो छुपे हुए हैं, वो मुतय्यन नहीं है, अगर वो मुतय्यन अशरार हों तो फिर तो उनसे निपटा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, मुनाफिकीन है आप पढ़िए, तो उसमें ये पाबंदी ज़रूरी थी कि ऐसे ही कराई जाए, ना कोई घर में आए, अंदर भी आया है तो ज़ाहिर है रास्ता खुलेगा ना एक सूरत हाल में। तो ये तो मैंने आपको रवायत समझा दी, अब इसके बाद ज़रा मुहद्दिसाना तरीके से देखिए रवायत की अपनी हैसियत क्या है, बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है,
अजीब, अच्छा,
बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत, कोई हैसियत नहीं है इसकी, और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके ख़ानदान की निस्बत से कोई चीज़ जब आप बयान करते हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मुहद्दिसीन उसके बारे में क्या राय रखते हैं, यानी उन्होंने इस रवायत को काबिले कबूल भी करार दिया या नहीं, हुजूर की निस्बत से या आपके दीन की निस्बत से कोई चीज़ भी ऐसे नहीं कबूल की जा सकती। तो ये मैंने आपको बता दिया कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये बात ठीक है, तो जिस जगह पर कही गई है बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है, जब इतने बड़े पैमाने पर इमरजेंसी इकदाम किए जा रहे हैं, यानी आजकल आप क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएं, ये आपने कहा है कि सिर्फ जिसका कोरोना का टेस्ट मुस्बत निकले उससे एहतियात की जाए, आप हर एक से करते हैं क्योंकि मामला मुश्तबे है, वहाँ भी मामला मुश्तबे है, तो बिल्कुल ठीक कहा कि ना ख्वातीन इस मामले में, उनको भी पाबंद किया जा रहा है कि आपका कोई रब जब्त नहीं होना चाहिए, किसी को आप देखें भी नहीं, ये पाबंदी लगाई गई है, कोई अंदर दरवाजे में दाखिल भी ना हो। लोग आते थे मस्जिद में बैठे होते थे, कोई ज़रूरत पड़ी पानी लेना है कुछ करना है अंदर चले गए, अरबों का आम जैसे देहात का तरीका होता है, तो ये कह दिया गया कि नहीं पर्दा तान दिया गया है, अब जिसने मांगनी है कोई चीज़ वो पर्दे के पीछे से मांग ले, तो वो मैंने सब समझा दिया आपको, उसमें पाबंदी सिर्फ चंद मुतय्यन अशखास पर नहीं लगाई जाएगी, हर एक पर लगाई जाएगी तभी बचेंगे सब लोग। इस वक्त मैं आप बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, हमें भी पाबंद कर दिया गया घरों के अंदर रहो,
यानी उसमें
पहले पहले समझे इस बात को, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपको रवायत उस वक्त पेश करनी चाहिए जब वो सनद के लिहाज से काबिल कबूल हो, ये रवायत ज़ईफ़ रवायत।
जी एक और रिवायत का हम सब, ये साबित बिन कैस अंसारी से, वो कहते हैं कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, जो उसने अपने चेहरे पर निकाब डाला हुआ था, निकाब डाला हुआ था, और वो अपने बेटे के बारे में पूछने आई थी जो जिहाद में कत्ल हो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि किसी सहाबी ने उससे कहा तुम चेहरे पर निकाब क्यों किए हुए हो और अपने बेटे के बारे में पूछने आई हो, तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई।
इसको भी बिल्कुल उसी तरह तस्लीम कर लीजिए कि उस वक्त की तहजीब में, तमद्दुन में कुछ ख्वातीन का ये तरीका था, अगर ये तरीका कुछ ख्वातीन का ना होता तो सहाबा इस्तफसार क्यों करते, फिर तो हर खातून ने निकाब ओढ़ा ही होता,
ये बड़ा अहम नुक्ता है,
फिर तो किसी को सवाल करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। तो मुख्तलिफ ख्वातीन अपने पस मंज़र, अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सी बातें कहती हैं, हमारी माएँ थीं, उन्होंने एक ख़ास माशरत के पस मंज़र में ज़िंदगी बसर की थी, वो बाज़ चीज़ों के बारे में बिल्कुल ताज्जुब में आ जाती है, अच्छा ये भी करना पड़ेगा, अच्छा ये भी हो सकता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ एक राय कायम कर ली गई है कि किसी खातून के बालों पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि अगर किसी खातून ने बालों में कंघी की है, टूट कर बाल उसमें आ गए हैं, अब उनको दफन करना चाहिए।
अच्छा ये ऐसे आई है हमारे जो मट्टी में दफनाते हैं,
इसी वजह से कि उसके बालों पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तो आम तौर पर जब चीज़ें इस तरीके से किसी माशरत के अंदर जाती हैं तो ये सूरतें इख्तियार कर लेती हैं, उसमें अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारी अहलिया है, उनका इत्मीनान हो गया इस बात पर कि ये फजूल सी चीज़ है, और उन्होंने बाल जो थे वो वहीं कहीं डाल दिए, तो अब हो सकता है कि अम्मा जान निकले और कहें कि अच्छा हयाई ख़त्म हो गई, तुमने ये बाल ऐसे डाल दिए। तो मुख्तलिफ तबीयतें, मिजाज, उफ्ताद तबार, रवायतें हर सोसाइटी में मौजूद होती हैं मान लीजिए, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि ये भी ज़ईफ़ रवायत है।
अजीब, अच्छा
आज राह करम पहले तहकीक करनी चाहिए कि कौन सी रवायत काबिल है हुजूर की नस्बत से ज़ईफ चीज़ें नहीं पेश की जा सकती, ना हुक्म में, ना हिदायत में, ना तारीख में, ना फजाइल में, कहीं भी नहीं पेश की जा सकती। मुहद्दिसाना तनकीद से हर रवायत को गुजरना चाहिए।
ये जो रिवायतें हैं, ये मैंने चूँकि मुख्तलिफ़ उलमा की किताबों से ली हैं, मौलाना मौदूदी की किताब से ज़्यादा रिवायतें ली हैं। एक और रिवायत पेश करता हूँ, अबू उसैद अंसारी का बयान है कि एक मरतबा मर्द और औरत रस्ते में मिलकर चल रहे थे और रसूल सल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ला रहे थे, तो उस मौके पर उन्होंने रसूल सल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि वो औरतों को कह रहे हैं कि पीछे रहा करो, रास्ते के दरमियान में चलना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, तुम्हें तो रास्ते के किनारों पर चलना चाहिए। ये रावी फरमाते हैं कि इसके बाद औरतें दीवारों के साथ ऐसे लग के चलती थीं कि उनके कपड़े दीवारों में अटक जाते थे।
अच्छा, मैं इसको भी मैं नहीं मान लेता हूँ। यानी आप ये देखिए कि किसी भी सोसाइटी के अंदर, ख़ासतौर पर देहाती ज़िंदगी में, ख्वातीन को दिन में निकलना है, रात में निकलना है। आपके इलम में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में ख्वातीन आगे नमाज़ पढ़ती थी, फजर की नमाज भी, इशा की नमाज भी। उसमें रवायतों ही से ये मालूम होता है कि एक खातून को रेप कर लिया गया, एक बड़ा हादसा पेश आ गया। अब इस तरह की सूरत हाल में फ़र्ज़ कीजिए कि हुजूर ने किसी वक्त ये कहा हो कि जब तुम लोग चल रही होती हो तो ज़रा किनारे किनारे चला करो, ताकि इस तरह के किसी हादसे से बची रहो, और मर्दों के और उनके दरमियान, जैसे मसलन सफ़ों में हिदायत की कि वो पीछे बांध लें, तो आदाब सिखा दिए, चलने के आदाब, इस तरह की चीज़ों के आदाब मान लीजिए थोड़ी देर। लेकिन फिर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये रवायत भी ज़ईफ़ है।
तो हमसे भी ये तो सारी रिवायतें ज़ईफ़ आप कहा।
ज़्यादातर जो इस मामले में किस्से और रवायतें बयान की जाती हैं वो मुहद्दिसाना तनकीद के मेयार पर पूरी नहीं उतरती।
यानी ये ज़ईफ़ आपकी महज कोई राय नहीं है, ये ज़ईफ़ मुहद्दिसीन का हुक्म है।
मैं अपनी कोई तहकीक नहीं बयान कर रहा, तमाम मुहद्दिसीन इन रवायात को ज़ईफ़ करार देते हैं। यही वजह है कि आपको ये मालूम है कि मैंने इसका इंतज़ाम किया है कि जब मैं अपनी किताब मीज़ान में कोई बाब लिखता हूँ या लिखा है, तो मैं ये बताता हूँ कि इसकी बुनियाद कुरान मजीद के किस मकाम पर है, इसमें सुन्नत क्या है, इसके बाद तमाम सही या हसन रवायतें मैं ले आता हूँ उसके बाद। यानी तमाम, आप ये देखेंगे मैंने इनमें से किसी रवायत को कबूल नहीं किया। क्यों? वजह क्या है कि मुहद्दिसीन ही कबूल नहीं करते।
ठीक
है, तो पहली चीज़ तो ये है कि रवायत की सनद देखनी चाहिए। यानी पहला काम, रवायत जब हमारे सामने आएगी, रवायत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इरशाद बराह रास्त नहीं पहुँच रहा, सुनने वाले बयान कर रहे हैं। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने ये जो फ़न ईजाद किया कि ये देखा जाएगा कि बयान करने वाले कौन हैं, ये देखा जाएगा कि उनका इत्तेसाल तारीखी लिहाज से हो सकता है या नहीं हो सकता, ये देखा जाएगा कि उनके हिफ्ज़ व इतकान की नौइयत क्या है। तो अगर आप ये देख लेते हैं सब चीज़ें और उसके बाद रिवायत काबिल इतना होती है, वरना इनमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी काबिल कबूल है अपने मज़मून के लिहाज से, सिर्फ समझाने की ज़रूरत होगी कि किस मौके की बात है। और रवायतों के बारे में ये उसूल भी समझ लीजिए कि वो सब मौका और महल में रख के देखी जाती है, यानी क्या सूरत हाल है। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए मैं ये कहूँ कि रेप के इस वाक़े को होने के बाद हुजूर ने बाद एहतियाती तदाबीर के लिए कहा,
तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं,
तो ज़ाहिर बात है कि कह दिया जाए। अच्छा, या आम आदाब के तौर पर यह बात बयान कर दी ताकि कोई नाखुशगवार हादसा पेश ना आए, तब भी ठीक, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं इसको कभी भी अपनी किसी किताब में दर्ज नहीं करूंगा, इन रवायात को नहीं बयान करूंगा। जो अहले इल्म इनको बयान करते हैं उनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि ये ज़ईफ़ रवायत है।
ठीक, हम सब एक और रवायत है, ये सैयदना अली से है कि एक मौके पर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आपने लोगों से पूछा औरत के लिए किस चीज़ में खैर है, तो सब लोग खामोश रहे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जब घर में गया तो वहाँ पर फातिमा मौजूद थी, तो मैंने सैयदा फातिमा से पूछा कि तुम बताओ औरतों के लिए किस चीज़ में भलाई है, तो सैयदा ने जवाब दिया कि उनको गैर मर्द ना देखें। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फिर ये बात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र की, तो आपने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है।
मैं लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर वक्त सर्व करूँ, अर्ज करता हूँ कि ये भी ज़ईफ़ है।
जी,
ये जितनी इस तरह की रवायतें बयान की जाती हैं, बल्कि मैं,
आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं हमसे ज़ईफ़?
आप तहकीक कर लें, अगर कोई होगा तो मैं रवायत समझा दूंगा। यानी ये इन रवायतों में मज़मून के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस मौके पर असरअंदाज होती है। अपना अपना मौका और महल बताया जा सकता है कि ये बात किस लिहाज से कही गई है। यानी जाहिर है कि एक इफ़्फ़त मआब खातून जो है وہ اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی اجنبی مردوں سے اجتناب کرنا چاہیے تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے یا اس میں لاخیرے کا کیا پن ہے؟ ہمارے دین نے جس طریقے سے جنسی تعلق کو یا محبت کے تعلق کو میاں بیوی تک محدود کیا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ اجنبی مردوں سے متعلق یہ جذبات اگر کسی خاتون کے پیدا ہوں یا وہ بیان کرے تو بہت قابل تحسین ہے. اس کو عفت حیا کے تصورات سے متعلق کیا جا سکتا ہے, یہ میں سمجھا دوں گا, لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ جتنی اس طرح کی روایتیں ہیں چونکہ ہمارے اس ذہنی اسٹرکچر میں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس وقت الحجاب کا مولانا مودودی صاحب, مولانا سید ابو الرحمٰن صاحب مودودی, میں تو ان کی بڑی غیر معمولی عزت کرتا ہوں, ان کی کتاب الحجاب عربی زبان میں جب چھپی ہے ترجمہ اس کا, تو ناصر الدین البانی صاحب نے اس کے اوپر تنقید لکھ دی تھی کہ اس میں روایات تمام تر ضعیف روایت ہیں.
عجیب. اچھا, ہم سب سورہ حجاب سے لوگ چونکہ بہت سارے احکام اخذ کرتے ہیں, تو ایک روایت اور پیش کی گئی.